الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین السلام علیکم. رانا پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی میزبان شبنم زیدی آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانا میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نوروز کی بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. محترم ناظرین آج اپنے پروگرام کا آغاز امام رضا علیہ السلام کے ایک بہت ہی خوبصورت کلام سے کرنا چاہوں گی کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی تمہاری رہنمائی اور ہدایت کی پرواہ نہ کی ہو تو تم اس کے لیے پریشان نہ ہو, اس لیے کہ گردش ایام اسے خود بخود سب کچھ سمجھا دیں گے. واقعی ناظرین آج کے ترقی یافتہ اور ماڈرن زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں انسان مشین کی صورت سے آگے بڑھ رہا ہے اور جس نے بہت سی ترقیاں اپنا لی ہیں, وہیں پر اس نے اپنے لیے ایک جینے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بنا لیا ہے کہ جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور جسے وہ اپنے لیے ترقی یافتہ ہونے کی علامت اور دلیل سمجھتا ہے. لیکن جب اس کی زندگی بکھرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے خود بخود سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کے مطابق ایک واقعی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی ہے, سعادت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ اگر واقعی سعادت چاہیے, ایک بہترین زندگی چاہیے, تو اسے دین کی حدود میں رہ کر, دین کی تعلیمات پر عمل کر کے اور ائمہ معصومین کی رہنمائی پر عمل کرنا ہوگا, تب جا کر اسے ایک بہترین گھر, ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہترین زندگی حاصل ہو سکتی ہے اور تب جا کر انسان واقعی اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق بن سکتا ہے. اسلام میں گھر کی اہمیت. اسلام نے ہر اس چیز کو اہمیت کی نظر سے دیکھا ہے جو انسان کی نشوونما اور اس کی مادی اور معنوی ترقی اور سعادت میں تاثیر رکھتی ہے. خداوند عالم نے انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کو مد نظر میں رکھتے ہوئے اس کی ترقی اور سعادت کے تمام ذرائع بھی خلق کیے ہیں. انہی ضرورتوں میں انسان کی سب سے اہم اور اولین ضرورت یعنی ایک گھر کی بنیاد رکھنا بھی ملحوظ نظر رکھا گیا ہے. ایک گھر کے اہم اور بنیادی عناصر اور ارکان کی حیثیت سے ایک مرد اور عورت ہی کا اصلی کردار ہوتا ہے. گویا ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر کی تشکیل کا تصور ان کے بغیر ناممکن ہے. اسلام نے ہر چیز سے زیادہ اسی اہم انسانی اور معاشرتی عنصر کے تشکیل پر کافی زور دیا ہے اور ایک مرد اور عورت کی مشترکہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے طور طریقے بھی بیان کیے ہیں. قرآن کریم اور احادیث میں اس سے متعلق بہت سی آیات اور انمول روایتیں بھی پائی جاتی ہیں.
ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین جیسا کہ واضح ہو گیا, ہماری آج کی گفتگو اسلام میں گھر کی اہمیت کے موضوع پر ہوگی. اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ عمبرین علوی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں, اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم عمبرین صاحبہ.
علیکم.
پروگرام گھرانہ میں آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید. محترمہ عمبرین صاحبہ, جیسا کہ آج کی ہماری گفتگو اسلام میں گھر کی اہمیت کے موضوع پر ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہمارا یہ جو سماج ہے, یہ انسانوں یعنی گھر سے مل کر بنا ہے اور ہمارا گھر جو ہے وہ انہی انسانوں سے مل کر بنتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات میں جہاں اتنی ساری مخلوقات خلق کی ہیں, جمادات, نباتات, حیوانات, انسان یا جن و انس یا ملائکہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ان تمام مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق کہ جسے خلق کرنے کے بعد خدا بندے متعال خود اپنے آپ کو مبارکباد کہہ دیتا ہے اور تبارک اللہ فی احسن الخالقین کہتا ہے. تو یعنی یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے خدا نے جو ہے وہ سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ بالا تر رتبہ عطا کیا ہے. تو حتماً اس مخلوق میں کوئی نہ کوئی ایسا رتبہ یا کوئی نہ کوئی ایسے امتیازات پائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوق کا رتبہ دیا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ انسان کا کیا مقام ہے, کیوں انسان کو خدا نے اشرف المخلوق کا رتبہ دیا ہے, یہ آپ ہمارے لیے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی گرانا پروگرام کے تمام ناظرین و سامعین کو خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں اور انہیں بھی عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. دیکھیے, خداوند قدوس نے اس کائنات کو خلق فرمایا. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس میں حجر بھی ہیں, شجر بھی ہیں اور اس میں حیوانات بھی ہیں. وہیں پہ خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے. اگر ہم ان کی تقسیم بندی کرنا چاہیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک قسم ہے جمادات کی. جمادات یعنی کیا؟ اپنی جگہ پہ جامد ہے, اپنی جگہ پہ ساکن ہے, وہ حرکت نہیں کر سکتے, انہیں کوئی آگاہی نہیں ہے, انہیں کوئی آزادی عمل نہیں ہے, اب وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. اس میں پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, اس طرح کی چیزیں جمادات میں شمار ہو جاتی ہیں. دوسری قسم جن کا مرتبہ جمادات سے بالا تر ہے وہ ہیں نباتات.
جی,
نباتات اس طرح سے کہ زمین سے اگنے والی ہر چیز کو نباتات کہا جاتا ہے. اس میں پھول آتے ہیں, درخت آتے ہیں. اب نباتات کیا ہے؟ نباتات اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں, کچھ تدابیر اختیار کر سکتے ہیں, لیکن ان کی وہ تدابیر آگاہانہ نہیں ہے, آزادی عمل کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ جو موسم پہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس سے خود بخود کبھی جو ہے وہ خزاں کے موسم میں ان کے پتے گر جاتے ہیں اور بہار کے موسم میں دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. یعنی نباتات کا بچاؤ وہی تبدیلیاں ہیں جو موسم میں رونما ہوتی ہیں. تیسری قسم ہے حیوانات کی. حیوانات کے پاس آگاہی ہے. مثلا اگر حیوانات میں کوئی ماں ہے تو اسے معلوم ہے مجھے اپنے بچے کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے, میرے بچے کو بھوک لگی ہے, مجھے کس طرح سے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے. کس طرح سے حیوانات جانتے ہیں انہیں کس طرح سے اپنی جان بچانی ہے. وہ جب دشمن کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں دشمن سے بچنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن انہیں بھی جو ہے وہ آزادی عمل نہیں ہے, محدود ہے, آگاہی ہے کسی حد تک لیکن آزادی نہیں ہے. آزادانہ طریقے سے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, اپنے بچاؤ کی تدابیر نہیں کر سکتے, اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اور چوتھی قسم ہے انسان کی, کہ خدا نے انسان کو خلق فرمایا, انسان کو آزادی دی, انسان کو آگاہی دی. اور یہ آزادی اور آگاہی جو انسان کو کاملاً آزادی اور آگاہی دی گئی ہے, یہ انسان کو فوقیت دیتی ہے, انسان کو برتری دیتی ہے. اور انسان کو اتنی آزادی کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر کچھ استعداد ہے. کیا استعداد ہے؟ انسان کے علم کی وجہ سے انسان کو آزادی دی ہے. دوسری یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کی فراوانی کی وجہ سے انسان کو آزادی دی ہے. تیسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر آگے بڑھنے کی استعداد ہے, اچھا سے اچھا بننے کی, بہتر سے بہتر چیز اپنانے کی. تو علم, پہلی جو میں نے پہلا بیان کیا کس وجہ سے انسان کو فوقیت دی ہے, وہ ہے علم. دیکھیے, علم وہ کمال ہے جس نے انسان کو نہ صرف اس کائنات میں موجود جو زمین پہ موجود چیزیں ہیں ان پہ نہیں, بلکہ علم نے انسان کو فرشتوں پہ بھی فوقیت دی اور انسان مسجود ملائکہ قرار پایا. اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنے علم کو بڑھا سکے. دوسری ہے انسان کی خواہشات کی فراوانی. انسان کبھی کانے نہیں ہوتا. اگر پہلے مٹی کے گھر میں رہتا تھا, اب اینٹوں کا گھر ملا ہے تو شکر کرے گا. اس کے ساتھ یہ بھی کہے گا کاش میرا یہ گھر سنگ مرمر کا ہوتا. سنگ مرمر کا گھر ملا ہے تو یہ چھوٹا ہے, 5 مرلے کا ہے, کاش 10 مرلے کا ہوتا. 10 مرلے کا ہے تو 1 کنال کا ہوتا. یعنی انسان اکتفا نہیں کر سکتا. اسی طرح علم کے معاملے میں بھی انسان ایسے ہے, رک نہیں سکتا. انسان کی خواہشات زیادہ ہیں. اچھے سے اچھا پہننے کی خواہش ہے, اچھے سے اچھے گھر میں رہنے کی خواہش ہے, اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانے کی خواہش ہے. اور تیسری چیز ہے انسان کی استعداد. انسان میں آگے بڑھنے کی استعداد ہے,
یعنی صلاحیت ہے.
صلاحیت ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے, اپنا بچاؤ کر سکے, کچھ تدابیر اپنا سکے, کچھ سی راستے کا انتخاب کر سکے. دیکھیں, آپ ایک بچے کے مائنڈ میں ڈال دیں آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے. بچہ, اگر بچے کو میڈیکل سے دلچسپی نہیں ہوگی, بچہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بنے گا. اگر بچے کو میڈیکل سے دلچسپی نہیں ہے آپ جتنا بھی زور لگا لیں بچہ اسی چیز کی طرف جائے گا جس میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اگر وہ میڈیکل میں چلا بھی جاتا ہے تو کبھی اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ استعداد نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ اپنی صلاحیتوں کو وہیں اجاگر کرے گا جس طرف اس کی دلچسپی ہوگی. تو یہ چیز ہے جو انسان کو فوقیت دیتی ہے اس کائنات میں دوسری تمام چیزوں کے اوپر. یا میں اس طرح سے کہوں کہ خدا نے انسان کو آزادی عمل دی ہے, انسان کو فوقیت دی ہے دوسری چیزوں پہ. کس وجہ سے؟ ایک انسان کی روح کی وجہ سے اور دوسرا انسان کی انسانیت کی وجہ سے. ان دو چیزوں کی وجہ سے خدا نے انسان کو دوسری چیزوں پر, دوسری مخلوقات پر فوقیت دی ہے. روح کے بارے میں خود خدا فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کے اندر اپنی روح ڈالی ہے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی ہے. اور اس روح کو, جو کہ انسان کی روح خدا کی روح ہے, اس روح کو ہم نفس بھی کہہ سکتے ہیں. نفس, لیکن جب ہم نفس کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے اچھا نفس اور ایک ہوتا ہے برا نفس. برے نفس کو ہم خواہشات حیوانی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور اچھے نفس کو ہم خواہشات انسانی یا خواہشات مانوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اگر انسان اپنے برے نفس کو کنٹرول کر لے, اپنی عقل کو برے نفس پر حاوی کرے, عقل کے ذریعے آگے چلے, تو وہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اگر یہی انسان اپنی خواہشات کو اپنی روح پر, اپنی عقل پر حاوی کر لے, تو وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مرتبہ پھر حیوانوں سے بھی پستر ہے, اس لیے کہ اس نے حیوانی خواہشات کو اپنایا ہے. انسان ہو کر حیوانی خواہشات کو اگر اپنائے گا تو وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں کہلا سکتا. لیکن وہ انسان جو اپنی عقل کا استعمال کرے گا, اپنی عقل کو اپنی خواہشات حیوانی پر فوقیت دے گا اور ان کے ذریعے بڑھے گا, آگے قدم اٹھائے گا, تو اس انسان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ بے شک خدا نے احسن مخلوق خلق کی ہے. یہاں پہ خدا اپنے آپ کو خود مبارکباد دے رہا ہے. تو وہ انسان اشرف المخلوقات ہے جو اپنی روح کو فوقیت دے, اپنی روح کو لے کر چلے اور اپنے نفس کو, اپنی خواہشات نفسانے کو کنٹرول میں رکھے.
جی بہت خوب محترمہ امرین صاحبہ, بہت اچھی آپ نے اس کی ڈیفینیشن اور بہت ہی واضح طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ کیوں خدا نے جو ہے وہ انسان کو اشرف بنایا. جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ خدا نے جو ہے وہ انسان کے اندر خواہشات کا جذبہ پیدا کیا ہے اور وہ کسی چیز پر قانع نہیں ہوتا ہے, لہٰذا جو ہے, اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو خدا نے آزادی اور اختیار بھی دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی راہ کو خود انتخاب کرتا ہے کہ کون سی راہ اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی راہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ خدا نے اس کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا ہے. محترمہ امرین فاطمہ صاحبہ, اب میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دین اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ دین کی حدود میں رہ کر, دین کے جو ہے وہ حدود بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر رہ کر ہم اپنے اعمال کو انجام دیں. لیکن یہ انسان اور دین کا رابطہ کیا ہے؟ کیوں انسان کو جو ہے وہ دین کے حدود میں رہ کر عمل کرنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے؟ یا آپ ہمارے ناظرین کے لیے,
جس طرح میں نے عرض کیا کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کے طور پہ خلق کیا ہے اور خدا نے انسان کو روح بھی دی ہے اور انسان کو خواہشات نفسانی بھی دی ہیں. تو اگر روح کو خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرے گا تو وہ انسان اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. اب جب انسان اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اشرف المخلوقات بننا چاہتا ہے, تو یہاں پہ خدا نے پھر انسان کو دو چیزیں دی ہیں. ایک انسان کو علم دیا ہے, دوسرا انسان کو ایمان دیا ہے. اب علم اور ایمان کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ انسان کو یا خوشبختی کی طرف لے جاتا ہے یا بدبختی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہ علم ایمان کے بغیر کامل نہیں ہے اور ایمان علم کے بغیر کامل نہیں ہے. کیوں؟ انسان جتنی بھی عبادت کرتا رہے اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا, کیونکہ علم باعث بنتا ہے کہ انسان کی معرفت میں اضافہ ہو. انسان جب عبادت کرے گا تو علم کے ذریعے وہ پہچانے گا کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں. تو ایمان علم کے بغیر کامل نہیں ہے, اسی طرح علم بھی ایمان کے بغیر کامل نہیں ہے. انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن اگر اس میں ایمان نہیں ہوگا, اس چیز پہ ایمان نہیں ہوگا, خدا کی ہستی پہ ایمان نہیں ہوگا, خالق کائنات پہ ایمان نہیں ہوگا, تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا, ایک سعادت والی زندگی نہیں گزار سکتا. تو دیکھیں علم اور ایمان انسان کو یا خوشبختی کی طرف لے جاتے ہیں یا پستی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ انسان کو یا بلندی کی طرف لے جاتا ہے یا تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، اب اس ایمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایمان پہ یا غیر مذہبی ہوتا ہے یا مذہبی ہوتا ہے۔ اگر ایمان غیر مذہبی ہوگا تو انسان مادیات کی طرف جائے گا، یعنی کیا، میں اس دنیا میں خود بخود آ گیا ہوں، اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اب جو کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے خود بخود ختم ہو جائے گی، میں انسان ہوں، مادہ ہوں، خود بخود ختم ہو جاؤں گا، موت آئے گی، یہ میری زندگی کی انتہا ہے، زندگی ختم ہو گئی۔ اب مختلف طریقے ہیں، چاہے آگ سے جلا دیا جائے، چاہے اس طرح قبر میں جا کے لٹا دیا جائے، لیکن کیا ہے، ختم ہو گیا ہے، جو کچھ تھا اس دنیا میں تھا۔ تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، جتنی لذتیں حاصل کر سکتے ہیں کریں، اپنی خواہشات کو پورا کریں، کیوں، اس سے کہ ہمارے پاس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تمام ہو گیا۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری موت زندگی کی انتہا ہے۔ یہ ان کی نظر ہے، ان کا نظریہ ہے جو مادی ہیں، جن کا مذہب مذہب مادی ہے، یعنی ایمان مادی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اور جن کا ایمان مذہبی ہوگا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، کسی نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور جو اس کائنات کا خالق ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں اسی طرح نہیں بھیج دیا، بہودہ نہیں بھیج دیا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو سو جاؤ بس اور کچھ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ہم وہ سوچتے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اور ہمیں کہاں جانا ہے، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ان کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو دنیا ختم ہو گئی، ہماری زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ایمان مذہبی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ موت انتہا نہیں ہے، موت ابتدا ہے ایک نئی اور دائمی زندگی کی، اس زندگی کی کہ انسان اگر اس دنیا میں 100 سال بھی گزار لے تو وہ ایک قطرہ ہے، شاید ایک قطرے سے بھی کم موت کے بعد والی زندگی کے مقابلے میں۔ موت کے بعد والی زندگی اتنی طولانی ہے کہ یہ 100 سال اس کے مقابلے میں ایسے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، شاید اس سے بھی کم۔ تو جب ایمان مذہبی ہوگا اور نظریہ یہ ہوگا تو پھر انسان اپنے آپ کو کامل کرنا چاہے گا، اپنے آپ کو اپنے خالق کے نزدیک کرنا چاہے گا تاکہ اس کی احسن طریقے سے عبادت کر سکے، اسے پہچان سکے، اس کائنات کو پہچان سکے۔ اور جب انسان یہ تلاش کرے گا اسے کسی دین کی ضرورت پڑے گی، کسی راستے کی تلاش میں نکلے گا، میں کس راستے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے خدا تک پہنچ سکتا ہوں، کس راستے کے ذریعے میں اپنے مقصد کو سمجھ سکتا ہوں کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کس لیے خلق کیا گیا ہے۔
جی،
تو دیکھیں جب انسان کی سوچ یہ ہوگی تو اسے کسی دین کی ضرورت پڑے گی، اور جب انسان کامل ہونا چاہے گا تو اسے ایک کامل دین کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں کمال تک وہی دین لے کے جا سکتا ہے جو کامل ہوگا، اگر دین خود ناقص ہوگا تو وہ کبھی کمال تک نہیں لے کے جا سکتا۔ اور کامل دین کی کچھ خصوصیات ہیں، مثلا ہم پہلی خصوصیت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کامل دین وہ دین ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہو۔ انسان کی فطرت کیا ہے، وہی فطرت خدا ہے۔ انسان کے بدن کے کچھ سسٹم ہیں، انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان کی کچھ خواہشات ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض دن کیا ہے، ریاضت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے، اپنے آپ کو سختی میں ڈالو تب تم خدا تک پہنچ سکو گے، صحرا میں چلے جاؤ، غاروں میں جا کے زندگی گزارو، کیوں، اس لیے کہ اس طرح تم خدا کے نزدیک ہو سکو گے۔ تم اگر زیادہ کھاؤ گے، تم اگر ان دنیا کی آسائش میں رہو گے تو کیا ہوگا، تم خدا سے دور ہوتے جاؤ گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک دن ایسا ہے جو کہتا ہے ہاں کھاؤ پیو بھی، لیکن یہ خیال رکھو حلال راستے سے ہو، جتنی تمہیں بھوک ہے تم کھاؤ لیکن حلال راستے سے کھاؤ۔ یہ دین ہے جو انسان کے بدن کے سسٹم کے مطابق ہے۔
محترمہ صاحبہ، معافی چاہتی ہوں، اگر اجازت دیں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، جائیے گا نہیں، چند ہی لمحوں میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔
السلام علیکم. ہم اپنے تمام ناظرین کا تہ دل سے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھرانا پروگرام, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھر کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ ایک تحفہ پھر لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اور آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب گوہر احمد صاحب, اور آئیے ان سے گھر کو بنانے میں ماں کا کلیدی کردار کیا ہوتا ہے اس پر کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب گوہر صاحب, یہ فرمائیے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ایک گھر کو بنانے میں ماں کا کیا کردار ہو سکتا ہے, ایک کلیدی کردار کے عنوان سے آپ معرفی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم دیکھیں گے اسلام کے نقطۂ نظر سے گھر کے اندر ماں کا کردار جو ہوتا ہے وہ ایک مہم کردار ہوتا ہے. حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ماں تمام اتھارٹیز اسلام نے ماں کو دے دی ہے, جس طرح ایک رئیس جمہور اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے, اپنے ملک کو بنانے کے لیے مختلف ترتیبیں سوچتا ہے کہ کس طرح میں اپنے ملک کو لوگوں کے سامنے ایک گلاب کی شکل میں پیش کروں, اسی طرح ماں بھی اپنے گھر کے اندر یہ کردار رکھتی ہے کس طرح میں اپنے گھر کو سنواروں گی, کس طرح میں اپنے گھر کو بناؤں گی, تاکہ جو ماں کی تھنکنگ ہوتی ہے, جو ماں کی فکر ہوتی ہے, اگر وہ صحیح تربیت کرے اپنے اولادوں کو, ان کے اولاد بھی جب جامعہ کے سامنے آ جائیں گے, جب وہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں گے, تو وہاں پر دیکھیں گے ہم کہ یہ تھنکنگ, یہ فکر ان کی کیا ہے. وہاں پر اس بچے کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ اس کی دیکھیں گے اس نے کس نے اس کی یہ پرورش کی ہے. وہاں پر اس ماں کا کردار ہمیں نظر آ جائے گا. دیکھیں اگر ہم ماں کی یہ کردار, معنی کس چیز کو کس جگہ پہ رکھنا ہے گھر میں, کس طرح گھر کو سجانا ہے, یہ تمام اتھارٹیز اسلام نے ماں کو دے دی ہے. یعنی اس کو کس طرح بنانا ہے, کس طرح سنوارنا ہے, مثلا کس طرح اپنے اولادوں کی پرورش کرنی ہے, کون سا لباس بچے کو دینا ہے, کس وقت اس کو نماز پڑھنی ہے, کس وقت اس کو غذا دینا ہے, یہ سب ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مثلا اگر ماں کی تربیت میں خدا نہ خاص کوئی نقص رہ جائے گا, تو یہ کردار اس کے بچے میں ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھیں یا تو صدام کی شکل میں آ جاتا ہے, یا تو اوباما کی شکل میں آ جاتا ہے, یا تو آل خلیفہ کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ ماں کی کردار, ماں کی اس تربیت کا نتیجہ. جب وہ اپنے اس اپنی تربیت سے, اپنی مثلا کردار سے اپنے بچے کو یہ تربیت دے کے خود اچھی طریقے سے, تب یہ امام خمینی جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں, تب امام خامنائی جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ ماں کی ابتدا, یہ پرورش کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں مثلا جب امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, تو ایران میں یہ رسم و رواج تھا, اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے, میں بڑھیا ہدیہ دیتے تھے. جب امام خمینی کے پاس آئے تو کہا کہ مثلا میں بھی آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس مال و دولت نہیں کہ جو میں آپ کو دوں, لیکن میں آپ دونوں کو ایک ایسا ہدیہ دے رہا ہوں جو آپ کے قیامت تک کام آئے گا. وہ کیا ہے؟ کہا جب بھی آپ کا شوہر گھر آ جائے گا تو اسے پیار کر دینا. جب مثلا جب وہ یہ کہہ رہے کہ مثلا اس کی جب وہ وہاں سے یہ 20 سال کے بعد کہہ رہے کہ مثلا جب تک ہم زندہ تھے تب تک کبھی بھی ہمیں زندگی میں اختلاف پیش نہیں آیا. مثلا اس سے ہمیں مثلا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مثلا اگر گھر میں ماں اپنی بچوں کو صحیح تربیت کرے, اپنے شوہر سے کس طرح مجھے اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, اپنے شوہر سے مشورت کر کے یہ بتائے کہ مثلا ہم کس طرح آگے بڑھیں گے, ہم کس طرح مستقبل کے اپنے بچوں کو پیش کریں گے, یہ سب ماں کی ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. اس سے ہم یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے اس کا ایک مہم کردار یہ ہوتا ہے اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرے, مثلا تاکہ وہ آگے جب وہ مستقبل آ جائے گا تو وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہیں.
آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح سے گوہر احمد صاحب نے ماں کا ایک کردار جو خانوادے میں ہونا چاہیے اسلامی نقطۂ نظر سے اس پر روشنی بہت اچھے طریقے سے ڈالی ہے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
پروگرام گھرانہ میں ناظرین ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو اسلام میں گھر کی اہمیت کے موضوع پر چل رہی تھی, اور جیسا کہ آپ نے ابھی گزارش دیکھی एक इस्लामी घर में माँ का बहुत अहम और बहुत ज़्यादा यानी अहम किरदार माना जाता है। तो आइए अपने मेहमान की जानिब चलते हैं, उनकी भी गुफ्तगू से मज़ीद मुस्तफ़िद होते हैं, इस बारे में उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या नज़रिया है। मोहतरमा अमरीन साहिबा, जैसा कि अभी उन्होंने सवाल किया कि जो है एक इस्लामी घर में बच्चों को दीनदार बनाने में और बच्चों की दीनी तरबियत में माँ का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैं सिर्फ एक वाक्य अर्ज करना चाहूँगी। सैयद रजी का नाम आपने सुना होगा और हतम नाजरीन ने भी सुना होगा। अपनी अपने ज़माने में वो एक उलमा में से बदतरीन उलमा में से शुमार होते थे और नहजुल बलागा की जमावरी भी उन्होंने की है। उनके वालिद, वो बचपन में थे कि उनके वालिद की वफात हो गई, कम सिने में उन्होंने अपने वालिद को खो दिया, लेकिन वो अपनी वालिदा के बारे में फरमाते हैं जिन्होंने उन खुद उनकी सैयद रजी की और उनके भाई सैयद मुर्तजा की इतने अच्छे तरीके से परवरिश की कि दोनों का शुमार बदतरीन उलमा में से होता था। और आज भी जो है उन्हें इज्जत और एहतराम के नाम से याद किया जाता है, उनकी किताबों से इस्तफादा किया जाता है। सैयद रजी अपनी माँ से फरमाते हैं कि अगर दुनिया की तमाम माएँ आपकी तरह नेकुकार होती, आपकी तरह नेक होती, बच्चों की इस तरह तरबियत करने वाली होती, तो क्या होता, बच्चे बाप की जरूरत से बेनियाज हो जाते, यानी फिर बच्चों को बाप की जरूरत ना रहती, तरबियती हवाले से बच्चों को बाप की कोई खास जरूरत ना रहती अगर दुनिया की तमाम माएँ आप जैसी होती। तो सैयद रजी के इस जुमले से हमें यह अंदाजा होता है कि माँ का किरदार एक घर में इस तरह से है जिस तरह माशरे में किसी रहबर का किरदार हो। घर की तमाम घर हस्ती माँ के गिर्द हमें घूमती हुई नजर आती है।
जी बिल्कुल, और एक बच्चे को बेहतरीन मतलब दीनदार बनाने में जो है माँ का बहुत अहम का बहुत जो है वो रोल है। मुतलमा अम्बिन साहिबा, जो सवाल मैंने आपसे किया था कि इंसान और दीन का रास्ता क्या है, जिसके बारे में आपने बयान फरमाया कि वाकई अगर इंसान सआदत हासिल करना चाहता है तो उसे दीन के दायरे में रह जो है उस सआदत को हासिल कर सकता है, इस बारे में आप बयान कर रही थी, अगर कुछ गुफ्तगू बाकी रहेगी तो आप हमारे नाज़रीन के लिए जरूर बयान फरमाए।
जी, उसमें मैं कामिल दीन की खसूसियात बयान कर रही थी। उसमें पहली खुशियत जो मैंने बयान की थी वो ये थी कि वो दीन इंसान को कामिल कर सकता है जो खुद कामिल हो। उसमें पहली खुशियत ये थी कि दीन इंसान की फितरत के साथ मुताबिकत रखता हो। दूसरी खुशियत ये है कि दीन मुसावात का कायल हो। हम देखते हैं बाज दीन क्या कहते हैं कि औरत पस्त है, औरत का कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है। तो ऐसे दिन यानी क्या, वो मुसावात के कायल नहीं है, वो मर्द और औरत में फर्क कर रहे हैं। तो ऐसा दिन जो है वो इंसान को कामिल नहीं कर सकता, इसलिए कि हमें खुद आयात से मिलता है कि औरत और मर्द की खिलकत एक ही तरह से हुई है और दोनों में कोई भी दूसरे पे बरतर नहीं है, मगर ये जो जो तकवा को अपनाएगा उसको फोकियत हासिल है। या हमें यहूदियत में हम देखते हैं कि यहूदियत का ये नजरिया है, यहूदी दूसरी तमाम कौमों पे अफजल हैं, दुनिया की वो जितनी भी कौमें हैं यहूदी उन पे अफजल हैं। ऐसा दीन जो है वो कभी इंसान को कामिल नहीं कर सकता। जबकि इसमें हम इमाम अली का किरदार देखते हैं कि जब इमाम अली को जरबत लगी, इमाम अली एज ए मुसलमान, क्या मुसलमान थे, हम इस्लाम को नमूना मुसलमानों के जरिए पहचानते हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहता तो क्या करता, अपने इसको इब्ने मुर्जिम को माफ कर देता, ठीक है इसने मुझे जरबत लगाई, अगर मैं जिंदा रहूं तो इसे माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मैं शहीद हो गया तो ये ख्याल रखना जब तुम लोग बदला लो उसने मुझे एक जरबत लगाई थी, उसे दूसरी जरबत मत लगाना, एक जरबत सिर्फ उसे लगाना। तो जो दीन मुसावात का कायल होगा वो इंसान को जो है वो कमाल की तरफ लेके जा सकता है। तीसरी खसूसियत हम ये बयान कर सकते हैं कि वो दीन इंसान को कामिल कर सकता है जिसने इंसान को जिंदगी गुजारने के अहकामात बताए हों, खाने पीने से लेकर मौत तक के अहकाम उसमें बयान किए गए हों, वो दीन इंसान को कामिल कर सकता है। जो दीन ये कह रहा हो हाँ खाओ पियो और लेकिन फकत ये ख्याल रखो हलाल हो, उसे हलाल और हराम बता रहा हो, उसे बता रहा हो तुम्हारी हदूद ये है, तुम्हारी कयूद ये है, इनसे बाहर नहीं निकलना, हाँ इनके अंदर जो करना चाहो कर सकते हो, वो दीन इंसान को कामिल कर सकता है। और चौथी खसूसियत ये है कि वो दीन जो इंसान को जिम्मेदारी देता हो, और यहाँ पे रसूल ग्रामी इस्लाम की हदीस से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सब की रैयत है और तुम सब जिम्मेदार हो अपनी रैयत के। यानी क्या, यहाँ पे हम घर की मिसाल दे सकते हैं कि रसूल ग्रामी इस्लाम अगर घर के बारे में कह रहे हो तो किस तरह से फरमा रहे हैं कि देखो ये घर है, इस घर में माँ बाप क्या है, मसूल है किन के, बच्चों के, دین انسان کو ذمہ داری دے رہا ہے, گھر کی ذمہ داری دے رہا ہے, معاشرتی ذمہ داری دے رہا ہے. تو ایسا دین انسان کو کامل کر سکتا ہے جو خود کامل ہو. تو یہاں پہ ہمیں خداوند قدوس خود فرماتا ہوا نظر آتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام, کہ ہاں خدا کے نزدیک دین دین اسلام ہے. کیوں؟ دین اسلام ایک کامل دین ہے. دین اسلام انسان کو کمال تک لے کے جا سکتا ہے. دین اسلام نے انسان کو ذمہ داری بھی دی ہے, انسان کو احکامات بھی بیان کیے ہیں انسان کے لیے. دین اسلام وہی دین ہے جو انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے.
جی محترمہ امین فاطمہ صاحبہ, جیسے کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ دین اسلام جو ہے سب سے کامل دین ہے, اور یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو ہر ہر مرحلے پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ یہ انسان جو ہے وہ کمال اور سعادت کی منزل کو جو ہے وہ پا سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سعادت اور کمال جو ہے گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے, کہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے, اور اس کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے جہاں سے وہ کمال کی منزل تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس اسلامی گھر کی جو ہے وہ کیا خصوصیات, یعنی اگر واقعی انسان سعادت اور کمال کو تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس گھر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, ایک اسلامی گھر میں جو ہے وہ کیا امتیازات ہونے چاہیے, وہ آپ ہمارے ناظرین کے.
دیکھیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ گھر جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے انسان کی, ماں کی گود سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. تو میں بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیوں کی ضرورت ہے, تو گھر وہ پہلی سیڑھی ہے جس پہ قدم رکھ کے انسان دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ سکتا ہے, تاکہ کیا کرے کمال کی طرف جانے کا سفر جو ہے وہ طے کرے. تو اگر گھر کمال تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے تو گھر کس سے تشکیل پاتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی جو ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد سے تشکیل پاتا ہے. اب جب گھر تشکیل پا گیا, اب یہاں پہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گھر جو تشکیل پایا ہے اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. آیا اس گھر کو تشکیل پانے کا مقصد اسلامی مقصد ہے؟ وہ مقاصد ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں. اگر وہ مقاصد ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں تو وہ گھر اسلامی گھر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شوہر اور بیوی اپنی حدود اور اپنی قیود کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے. اس گھر کے بچے وہ بچے ہوں گے جو معاشرے میں ایک بہترین مقام حاصل کر سکیں گے, معاشرے کی اصلاح کر سکیں گے. گھر سے ہی, گھر ایک چھوٹا معاشرہ ہے, چھوٹے سے چھوٹا معاشرہ میں اس کائنات میں یہی گھر نظر آتا ہے. تو گھر ایک چھوٹا معاشرہ ہے. ماں باپ بچے کو گھر سے سکھاتے ہیں کہ تمہیں معاشرے میں جا کر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اور خدا نے عورت اور مرد کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ذہنی آرامش, روحی سکون انہیں ملتا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کر کے, ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ کے یہ لوگ اپنی روح کو آرامش دیتے ہیں. اب جب گھر تشکیل پا اور گھر ایک اسلامی گھر ہے, تو ہم دیکھیں آیا ہمارا گھر واقعی اسلامی گھر ہے. اسلامی گھر کی کچھ خصوصیات ہیں. اسلامی گھر کی اگر ہم پہلی خصوصیت بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی گھر وہ گھر ہے جس میں اصول دین اور فروعات دین کا خیال رکھا جائے, اصول دین اور فروعات دین کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزاری جائے, اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے. کس طرح سے؟ خدا خود فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن طریقے سے خلق کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر خدا فرما رہا ہے ثم رددناه اسفل السافلین, کہ اسی انسان کو جسے میں نے اتنے احسن طریقے سے خلق کیا, احسن مخلوق کے طور پہ خلق کیا, اس انسان کو میں نے پلٹا دیا ہے. کہاں پلٹا دیا ہے؟ ضلالت میں, گمراہیوں میں, ضلالت کی تہوں میں میں نے اسے پلٹا دیا ہے. لیکن وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیے, ان کے لیے خدا کے پاس بہترین اجر ہے. تو دیکھیں خدا نے دو نقطے بیان کیے ہیں, آمنوا ایمان لے کر آئے. اصول دین پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. کس طرح سے ایمان لے کر آنا ہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں توحید, خدا ایک ہے, خدا ہر جگہ پہ حاضر ہے, ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمیں ہر حال میں خدا دیکھ رہا ہے تو ہمیں خیال رکھنا ہے ہمارا بنانے والا ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے ٹیچر ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہم بہت سے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں, حتیٰ کہ بولتے نہیں ہیں, ٹیچر کی بات توجہ سے سنتے ہیں. تو اگر خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں بہت سے کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے, اب بہت سی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اصول دین پر اس طرح سے ایمان لے کر آئیں جس طرح سے ایمان لے کر آنے کا حق ہے. جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے پروردگارا, تو ویسا خدا ہے جس طرح کہ میں نے چاہا, اور مجھے بھی ویسا ہی بندہ بنا دے جس طرح کہ تو چاہتا ہے. اور پھر خدا فرما رہا ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ, جنہوں نے اعمال صالح انجام دیا. اعمال صالح وہی فروعات دین ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, الی آخر. جنہوں نے ان اعمال کو انجام دیا ان کا گھر ایک اسلامی گھر ہو سکتا ہے. نماز سے لے کے تولا و تبرا تک تمام احکامات کو, تمام فروعات دین کو انجام دینا, یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا. اگر کوئی دروازے پہ آ گیا تو اسے خمس کے طور پہ کچھ پیسے دے دیے, نہیں تو سادات کا حق ہے, کوئی بات نہیں ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, کبھی خیال نہ آئے کہ ہم نے سادات کا حق ادا کرنا ہے. دیکھیں معاشرے میں ہمارے بچوں نے جانا ہے, بچوں نے گھر سے سیکھنا ہے, بچے وہی سیکھیں گے جو ہم بچے کو سکھائیں گے. تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم احکامات اسلام پر عمل کریں, اس گھر میں ہمارا, اس صورت میں ہمارا گھر جو ہے وہ ایک اسلامی گھر بن سکتا ہے.
جی,
اسلامی گھر کی دوسری خصوصیت یہ ہے.
محترمہ امرین صاحبہ, معاف کیجیے گا, اجازت دیں تو ہم یہاں ایک اور بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا آگے سلسلہ جاری رکھیں گے. محترم ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک کلام خدا ہے کہ جس کے ذریعے اپنی سماعتوں کو منور کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ, اس نے تمہارے درمیان محبت و ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں.
پروگرام گھرانہ میں ناظرین خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو اسلامی گھر کی اہمیت کے موضوع پر چل رہی تھی, آئیے اپنے مہمان کی جانب چل کے ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. محترمہ امرین صاحبہ, آپ اسلامی گھر کے خصوصیات کے بارے میں بیان فرما رہی تھی, تو اور کچھ کہنا چاہیں گی؟
جی, پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اسلامی گھر میں رہنے والے اصول دین اور فروعات دین پر عمل کرتے ہوں.
جی,
دوسری خصوصیت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری فیملی اسلامی فیملی ہے, اگر ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ماحول ہوگا تو کیا ہوگا, ہمارا گھر بہت سے طوفانوں سے بچ جائے گا. طوفان آئیں گے لیکن گھر کو خراب نہیں کر سکیں گے, بالکل اسی تناور درخت کی طرح کہ جب طوفان آتا ہے, شدید آندھی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, درخت ہلتا ہے لیکن اپنی جگہ سے گرتا نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اسلامی گھر میں اس طرح کی مشکلات پیش آئیں, میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں, لڑائی ہو, بچوں پہ اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہوگا کہ ہمارا گھر آباد رہے گا, قائم رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو, ایک دوسرے کے احساسات کو, ایک دوسرے کی ضروریات زندگی کو سمجھتے ہیں. اپنے فرائض سے آشنائی ہے اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری ہے, اس صورت میں جو ہے وہ گھر محفوظ رہ سکتا ہے. اور اسلامی گھر کی یہی خصوصیت ہے کہ وہاں پہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور انہیں انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری خصوصیت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے والے بچے, یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں جائیں تو کبھی ان کے پاؤں ڈگمگا جائیں, ان کے قدموں میں لغزش آ جائے, لیکن کیا ہوگا, وہ اپنے راستے سے منحرف نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم, اگر ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہے, 6 سال کی بچی کی عمر سے ہم اسے حجاب کروا رہے ہیں, ہم اسے بتا رہے ہیں کہ حجاب کیا ہے, بچی حجاب کو بوجھ نہیں سمجھے گی. 6 साल से लेके 9 साल, 3 साल के अरसे में क्या होगा, बच्चे को हिजाब की आदत हो जाएगी, वो पर्दा करने लगेगी, फिर हमें उसे मजबूर नहीं करना पड़ेगा। यही बच्चे जब माशरे में जाएगी, इसलिए कि माशरे का माहौल इस्लामी माहौल नहीं है, माशरा इस्लामी माशरा नहीं है, शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी जगह पे उसके पाँव टकमगा जाए लेकिन वो मुनहरिफ नहीं होगी, शायद कुछ अरसे के लिए थोड़े से बाल बाहर निकालने शुरू कर दे जिस तरह की हमें आजकल नजर आता है, लेकिन यही बच्चियां जो है वो कभी अपने रास्ते से मुनहरिफ नहीं होगी। क्यों? इससे कि इन्होंने बचपन से इस्लाम अपने घर में इस तरह से देखा है, अपने माँ बाप को इस्लाम पे अमल पैरा होते हुए देखा है, उनकी माँ उनके उनकी नजर में एक मॉडल है, तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि इस्लामी घर की और भी बहुत सी खसूसियात हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका टाइम कम है।
नहीं मुहतरमा अम्बरीन साहिबा, बहुत अच्छे नुकात की जानिब आप इशारा कर रही थी। आखिरी सवाल मैं जो आपसे करना चाहूंगी वो ये कि जैसा कि एक घर के, जैसे आपने कहा कि एक घर में जो है वो घर जो तश्कील पाता है मियाँ और बीवी के जरिए से, लेकिन उसकी बुनियाद अगर हम देखें कि बच्चों के तरबियत के हवाले से, तो माँ का किरदार होता है, खातून का किरदार होता है, तो एक इस्लामी घर में खातून का क्या किरदार हो सकता है, इस बारे में आप कुछ बयान फरमाएं।
देखिए, अगर हम औरत के बारे में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि औरत कायनात का हसीन तरीन शाहकार है, यानी खुदा ने जितनी भी मखलूकात खल्की, हत्ता कि इंसान में भी औरत जो है वो कायनात का हसीन तरीन शाहकार है। खुदा की तमाम मखलूकात की कोई ना कोई खसूसियत औरत में पाई जाती है। मसलन अगर औरत बेटी है तो वो बिल्कुल चश्मे की गुनगुनाहट की तरह है, परिंदों की दिलनशीन आवाज की तरह है अपने माँ बाप के लिए, और यही औरत अगर बीवी है तो फूलों के दिलरुबा अंदाज की तरह है, अपने शोहर की तमाम जरूरियात का ख्याल रखने वाली है, और यही औरत अगर माँ है तो उस समंदर की तरह है कि जो बहुत सुकून अपने पास आने वाले तमाम अफराद को सुकून देता है, या उस दरख्त की मानिंद है, उस तनावर दरख्त की मानिंद जो अपने साए में आने वाली हर चीज को ठंडक और आरामिश देता है। औरत वो हस्ती है जिसने खुदा की तरफ से दिए गए हर किरदार को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया, बहुत आसान तरीके से अंजाम तमाम जिम्मेदारियों को आसान तरीके से पाए तक मिल तक पहुंचाया। तो हम औरत के बारे में कह सकते हैं कि औरत जब बेटी होती है तो बिल्कुल अपनी माँ की आंखों का नूर होती है, बाप के दिल की ठंडक होती है। यही बेटी जब अपनी बेटी होने के किरदार को आसान तरीके से अंजाम देती है, बाप की ये गमगुसार बेटी तो हम देखते हैं कि हमें रिसालत ताजीम करती हुई नजर आती है, और क्या इमामत हमें इस बेटी के पीछे पीछे चलती हुई नजर आती है, और ये बेटी बिज़ातो मिन्नी कुर्रतो ऐनी और उम्मे अबीहा जैसे खिताब की मुस्तहक करार पाती है। और यही औरत अगर बीवी के रूप में है तो हम देखते हैं कि अपने घर में इस तरह से अपने आप को फना कर देती है, अपने घर में इस तरह से आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देती है कि खुद खुदावंदे आलिम का रसूल उसे एक मुजाहिदा का रुतबा दे देता है, कि औरत का असल जिहाद ही ये है कि वो अपनी घरदारी को अच्छे तरीके से अंजाम दे। और यही औरत जब माँ के रूप में आती है और अपनी औलाद के लिए तमाम मुश्किलात और तकालीफ को आसान तरीके से बर्दाश्त करती है, बहुत खुश दिली के साथ बर्दाश्त करती है, खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करती है, और जब खुदा की अमानत को अपनी आगोश में लेती है और फिर उस अमानत को आसान तरीके से खुदा को वापस पलटाने के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसे कमाल तक पहुंचाने के लिए, उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना आप तक फिदा कर देती है, अपना हाल अपना मुस्तकबिल सब कुछ कुर्बान कर देती है, तो हमें रसूल ग्रामी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, यानी जन्नत जो जमीन पे नहीं है, अरशे बरी पे है, वो जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे है। क्यों? इसलिए कि माँ ने इस तरीके से अपने फर्ज को अंजाम दिया है। तो देखिए, इन मरातिब तक पहुंचना आसान नहीं है। औरत वो हस्ती है जिसके इर्द गिर्द हमें घर का दारो मदार नजर आता है, तमाम घर और गृहस्थी औरत के गिर्द हमें घूमती हुई नजर आती है, तो ये औरत क्या करे, ये खातून क्या करे कि आसान तरीके से अपने फराइज को अंजाम दे सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोजे आशूरा एक बहुत अच्छा जुमला फरमाया دیکھیں امام حسین علیہ السلام رسول گرامی اسلام کے نواسے ہیں, امام علی کے بیٹے ہیں.
محترمہ صاحبہ بس ایک یا دو منٹ رہ گیا تو اس میں آپ اس کو اگر سمیٹ دیں تو بہت.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں اور میں اپنی ماں کا مرہون منت ہوں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاتون, اگر خاتون اپنے آپ کو بنائے گی تو اپنے گھر کو بنا سکتی ہے. اگر خاتون اسلامی ہوگی تو گھر اسلامی ہوگا, اور اگر گھر اسلامی ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ اسلامی ہوگا. اور ہماری دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں سید رضی جیسی والدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, سید رضی کی والدہ جیسی والدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے.
جی, اور واقعی ان عظیم ہستیوں کو کے بارے میں جان کر ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, لہٰذا ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سنوارنے اور ان کے جیسا بنانے کی جو ہے وہ حد الامکان کوشش کریں کہ جو ہے ان کے جیسا نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے نقش قدم پر چل کر جو ہے وہ ان کے جیسا بننے کی کوشش جو ہے وہ واقعی جو ہے انسان کر سکتا ہے.
ماں کا کردار بہت اہم ہے. اگر ماں چاہے تو معاشرے کو امام خمینی جیسا فرزند دے سکتی ہے, اور اگر یہی ماں کوشش نہ کرے تو یزید بن معاویہ جیسا فرزند معاشرے کو دے.
بہت بہت شکریہ امبرین علوی صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم ناظرین, امید کرتی ہوں ہماری آج کی گفتگو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, لیکن چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ خدا بند متعال ہم سب کو ایک بہترین خاتون بننے کی توفیق عنایت فرمائے, تاکہ ہم سب اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں اور اس معاشرے کو ایک نیک اور اچھے اور صالح فرزند عطا کر سکیں. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.